پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک القرآن اہلکناہم لما ظلموا، صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ تمام شہداء ملت جعفریہ کے سارے ثواب میں ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کروں گا میرے عزیز الحاج سید انوار علی جعفری صاحب کی، اہلیہ کی برسی تھی آج، مجھے پڑھنے جانا تھا مگر حالات کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، تو میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں سورہ فاتحہ پڑھوا دوں گا۔ سیدہ توقیر فاطمہ جعفری اہلیہ الحاج سید انوار علی جعفری کے سارے ثواب کے لیے میں ایک فاتحہ پڑھ کر بخش دوں گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر۔ چھوٹی سی التجا ہے، گزارش ہے، ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں بچے، بہت پیارے لگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بچے پڑھیں، لیکن یہ سب کام ہوتے ہیں وقت سے پہلے، ہمارا ایک وقت ہوتا ہے، آپ اسی وقت پہ آتے ہیں، تو اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے پڑھوانا ہے بچوں کو پڑھوائیے، کیونکہ محدود وقت ہوتا ہے، پروگرام پہ پروگرام ہوتے ہیں۔ اب ہم سے کوئی کہے تو ہم سے تو منع نہیں ہوتا، ہم تو کہیں پڑھا دیجیے اور بھی کسی کا بچہ، اس کو بھی بٹھا دیجیے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، اس کے تحت چلتے تو اچھا لگتا ہے۔ ان شاء اللہ آئندہ خیال کیا جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ بہرحال دعا کرتا ہوں ان بچے بچیوں کے لیے جن کے والدین ان کو بچپن سے اس عمر سے ہی یہ عادت ڈال رہے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ یہ سب سے اچھی عادت ہے، بجائے اور کچھ ادھر ادھر یاد کرنے کے، مولا کا ذکر یاد کریں، ان کو سکھایا جائے، ان کو پڑھایا جائے۔ مگر ایک اور نصیحت، چھوٹے بھائی سمجھ لیں، گناہ گار آدمی کی سمجھ لیں، نصیحت یاد رکھیں کہ سب کچھ بچوں کو سکھائیں مگر یہ بتا دیں کہ ہر فعل قبول ہوتا ہے خلوص، اندر سے خلوص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں۔ بچپن سے یہ عادت ڈال دیں کہ یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے۔ جیسے نماز میں ریاکاری نہیں چلتی، ایسے کسی بھی فعل میں، امام حسین کے ساتھ بھی نہیں۔ اس لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ ہر آدمی چاہتا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں میرے بچے اس راستے پر چلیں، مگر پہلا سبق ان کو یہ دے دیجیے کہ بیٹا جو کچھ بھی کرنا ہے سب مولا کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، وہ راضی ہو جائے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے نا۔ یہ اس لیے کیونکہ میں نے بس دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ بہت ذوق و شوق سے بچوں کو اپنے تیار کرتے ہیں لوگ، مگر یہ سکھائیے، ان کے دل میں ڈال دیجیے، جو نکلے نا وہ دل کی آواز ہو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی اداکاری ہو رہی ہے مثلا، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں، لوگ تبصرہ کرتے ہیں، اداکاری کر رہا تھا، یہ نہیں ہے، دل کی آواز ہونی چاہیے، جو بات کرے وہ دل کی ہو، صدا ہو دل کی، پھر تو مزہ آتا ہے۔ ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد علی محمد۔ ایک جملہ ہم نے دوران اشرا ایک بات کہی تھی، پھر اس جملے کی تکرار کر رہے ہیں، جن لوگوں نے نہیں سنا تھا وہ سن لیں، جن لوگوں نے سنا ان کو یاد آ جائے گی میری بات۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ صدی ہماری ہے، تشیع کی ہے، یقین رکھیے اس بات پہ کہ یہ صدی ہماری ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ رسول کا وعدہ ہے، یہ ائمہ کا وعدہ ہے۔ قیامت کب آئے گی مجھے نہیں معلوم، لیکن میں رہوں نہ رہوں آپ کے سامنے، آپ کو میری بات یاد رہے گی، ریکارڈ پہ کروں کہ یہ صدی ہماری ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اس سیلاب کو جو تشیع کی صورت میں بڑھ رہا ہے، آگے ناکامیوں کی ابتدا ہو چکی، وہ جو صدیوں کا ایک کرب کا سفر تھا ہم نے طے کیا ہے، انشاءاللہ اب وہ منزل تک پہنچنے والا ہے۔ جن امتحانات سے آپ گزریں یہ امتحانات کی آخری منزل ہے، اونچی، اس سے زیادہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جو پہنچا دیا ہے اور جو پہنچایا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ صابرین کی جماعت جیتتی ہے، جس کا صبر زیادہ ہوگا وہی جیتتا ہے۔ یہاں ایک ایک ٹیلی فون پہ ختم ہو گئی حکومتیں بیٹھ گئی، ایک ایک ٹیلی فون پہ ٹھنڈے پڑ گئے، سب کا کام ہو گیا، سب ختم ہو گیا. ایک ملت نے 34 سال میدان میں کھڑے رہنا آپ کے سامنے 34 سال، ہر طرح کی دھمکی، ہر طرح کے، یہاں تو 4 دن کا بقول آج کے اینکرز کے کہ 4 دن کا بائیکاٹ نہیں برداشت کر سکتے، وہ قوم تو 34 سال سے بائیکاٹ دیکھ رہی ہے. مگر باعزت فتح کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ طاغوت کہہ رہا ہے کہ ہم تو خود چاہتے تھے کہ ہمنے سے ہو جائے، ہم جنگ نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ یہ ساری عالمی طاقتیں کیوں مل کے بیٹھی؟ ان کو یقین تھا کہ یہ سر نہیں جھکائیں گے، انہیں یقین تھا. اور ہمارے جاتے ہیں وہاں کا وزیر خارجہ بھی لفٹ نہیں کراتے ہیں، کیونکہ ذلت، اپنے آپ کو خود ذلیل کیا ہے نا. ایک باعزت قوم کی طرح سامنے تو آئے. فتح اور شکست کا معیار چاہتے تو وہ بھی ایک جملے میں دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ ہمارے بھی بڑے بڑے فنکار ہیں، کہیں گے دم میں مل گئے نا، دیکھیے ہو گیا نا، مل گئے نا. بس یہ دیکھو کہ اس کے نتیجے میں بجلی کہاں کہاں گری ہے. بجلی کہاں کہاں، اسے کہتے ہیں تدبر، اسے کہتے ہیں بردباری، جھکے بغیر عزت کے ساتھ سربلند ہو کے اپنی قوم کو بھی سرخرو رکھا، ہمیں بھی سرخرو رکھا. کوئی دھمکا کے تو نہیں منوا سکا، دھمکا کے تو کسی کو ایک ٹیلی فون کے بعد یہ سارے کام نہیں لیے گئے. باعزت بآبرو ساری طاقتیں بیٹھنے، جب جا کے مسئلہ یہاں تک پہنچا عزت کے ساتھ. 35 سال صحبتیں، وہ جو میں مثال دیتا تھا اقتصادیات کی، اقتصادی بائیکاٹ کی، کہ 3.5 سال 3.5 سال تک بائیکاٹ رہا نا، بنی ہاشم کا جھکے تو نہیں. جو ہوا معاہدہ عزت کے ساتھ ہوا، عزت برقرار، اپنی عزت نفس کو مجروح نہ، اپنی قوم کی عزت نفس کو مجروح ہونے دیا. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد. تو بس یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عزت اور ذلت کا کچھ معیار ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھیے گا جہاں بجلی گری آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. ایک بات میں نے اور کہی تھی، مثال دے کے، تاریخی بات ہے، پھر تکرار کر رہا ہوں. پاکستان کودا تھا 80 میں افغانستان کی دلدل میں، رشیا کے خلاف اسی سامراج کے حکم میں بھیجا تھا نا، سب کو پالا تھا، پوسا تھا، پروان چڑھایا تھا، پنیری لگائی تھی کسانوں کی زبان میں، دیہاتیوں کی زبان میں کیا پنیری لگائی تھی نا. کام نکلا اس کا، جب کام نکل گیا تو کدھر پلٹے؟ ادھر ہی پلٹے نا. بس اب میری دوسری بات کا بھی انتظار کیجیے، جلد ہونے والی ہے. شام میں جو پنیری لگائی ہے نا، کہاں واپس جائے گی؟ ادھر تو کچھ نہیں کر سکتے، تو مار مار کے سیدھا کر دیا. انہیں پتا چل گیا کہ یہ ادھر والا علاقہ نہیں ہے بھائی، یہ ہمیں کہاں پھینک دیا تم نے. اب وہ جب واپس پلٹیں گے تو کہاں جائیں گے؟ واپس پلٹیں گے تو کہاں؟ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آل سعود اور آل یہود میں کیا رشتہ تھا. وہ واپس پلٹیں گے بھائی، جن جن نے ان کو بھیجا ہے نا. تاریخی مثال ہے، پاکستان نے کیا تھا، حکومت نے ہماری کیا تھا، بھگت رہے آج. اب اس نے وہاں کیا ہے، مال دیا ہے، ابھی تو حسرت سے ڈوبتے ہوئے دیکھ ہی رہا ہے کہ میرا مال تو ڈوب گیا سارا، یہ کیا ہوا، ادھر تو معاہدہ ہو گیا. وہ تو چاہ رہے تھے کہ ایٹم بم مارے ایران پہ، ایسے معاہدہ نہیں ہوا. عالمی طاقتیں بھی سمجھتی ہیں کہ ہر ایک سے لڑنا اتنا آسان نہیں جیسے ہر جگہ گھس گئے تھے. وہ اسی پر حملہ کرتے ہیں جس کے بارے میں معلوم ہے کہ دب جائے گا، ڈر جائے گا، کود جا. وہاں ان کو پتا تھا کہ جواب کیسا آئے گا، جواب. اور ایک بات اور بتا دوں، ایک اسٹیٹمنٹ ہے ان کا، آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے، میں نام اس کا بھول گیا ہوں، یوٹیوب سے نکال کے اپنے بچے سے کہوں گا مجھے دکھا دو. اس نے یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو جہاں کی پریس میں چھپا بھی تھا، لیکن حوالہ تو ظاہر ہے وہاں موجود ہے نا نیٹ پہ، تو نام بھول رہا ہوں اس وہاں کے پینٹاگون کے افسر کا. اس نے کہا ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے. جب ڈرون اتارے ہیں نا، اتارے ہیں، گرائے نہیں تھے، اتارے تھے، کنٹرول میں لے کے اتارے ہیں بھائی، اور اس سے بڑے بنا لیے. تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ، وہ خالی نعروں پہ چل رہی ہے قوم؟ وہ نعروں پہ نہیں چل رہے، اس 34-35 سال میں انہوں نے سیکھا ہے، آگے بڑھے، اور آج ایک باعزت طریقے سے اپنی قوم کو مشکل سے نکالا ہے، نکال سکتے، مدبر ہے نا، جانتے ہیں. اور بجلی کہاں کہاں گری، کیسے استعمال کیا اپنے ساتھ، کیا حال ہے آج اسرائیل کا، کیا حال ہے آج سعودی عرب کا. وہ دونوں رتبے، اسرائیل کا رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سعودی عرب کیوں رو رہا ہے؟ بس فتح و شکست کا معیار یہی سے سمجھ لیجئے کہ میں نے کہا نا کہ جہاں بجلی گری ہے نتیجہ وہاں سے پتا چلے گا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. وہ بتاؤ کہ میں تاریخ کا طالب علم، میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں رہتا، ممکن ہے آگے جا کے پھر حالات بدل جائیں، ہو جائیں، مگر یہ تو سمجھ میں آیا نا کہ بدترین حالات میں جب پوری دنیا ایک طرف ہو، ایک قوم کیسے سروائیو کرتی ہے؟ بس ہم بدترین حالات میں ہیں نا، جب بدترین حالات میں ہیں تو ہمیں بھی سروائیو کرنا ہے، کوئی باہر سے آ کے مدد نہیں کرے گا، بھول جاؤ اس کو، کسی قوم کی مدد کوئی قوم نہیں کرتی جب تک وہ قوم خود کھڑی نہ ہو جائے، جب تک وہ قوم خود کھڑی نہ ہو، اس میں یہ غیرت اور حمیت پیدا ہو اس کے افراد میں کہ ہمیں اپنی قوم کو مشکل سے نکالنا ہے۔ یہ احمقانہ سوال اچھا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتنا آسان سی بات ہے کہ اپنے مجمع میں کھڑے ہو کے کسی بھی مولوی کو پکڑ لو، کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں ہو رہا ہے، مجھے کیا پتا کیوں ہو رہا ہے، کب تک ہوگا، میں عالم الغیب ہوں جو بتاؤں کب تک ہوگا۔ یہ والے سوال ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ٹال دو، دوسرے پہ غصہ نکالو، چلے جاؤ۔ بابا ذمہ داری ہے، ایک عالمی بساط بچھی ہوئی، یہاں کے ڈانڈے کہیں کہاں جا کے مل رہے ہیں، سازشیں عالمی ہو رہی ہیں، اس میں خدا کا شکر ہے کھڑے ہوئے ہیں میدان میں، پیٹ تو نہیں دکھائی ابھی تک دشمن کو، پیٹ تو نہیں دکھائی، کھڑے سروائیو کر رہے ہیں، جب مل کر چلیں گے، جیسے ابھی اس محرم میں، میں بالکل دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس محرم میں اب تک ہماری قوم نے جس تدبر کا مظاہرہ کیا ہے، یقین جانیے کہ یہ آپ کے تدبر کی وجہ سے بہت بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئی، کم از کم تین بڑی سازشیں ناکام ہوئی آپ کے تدبر کی وجہ سے۔ دشمن کو یہ خیال تھا کہ یہ بلاسٹ ہوگا امام بارگاہوں پہ عاشور کے دوران جو کیے تھے حرکتیں اورنگی ٹاؤن میں، اور یہ قوم ابھی نکلے گی گھراؤ جلاؤ، اور بہرحال بہت سارے مسائل رکنا پڑتے ہیں، اور مسئلہ کہیں اور مڑ جائے گا، جان چھوٹی، یہ قوم تو ایسی ہے جنونی، نکل آئے گی گھراؤ جلاؤ شروع، اور جیسے پنڈی میں کیا۔ دوسری سازش شب عاشور کو بہت بڑی ہوئی تھی، لیکن قوم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، خود وہاں پہ بھی عزاداری کی، جیت گئے۔ تیسری سازش یہ پرسوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ نے تدبر سے کام لیا، قوم نے تحمل سے کام لیا، انچولی کے مومنین کو سلام کرتا ہوں کہ انہیں نے اتنے تحمل کا مظاہرہ کیا کہ میں اپنی ذات سے بتا رہا ہوں کہ مجھے ان سے اتنے صبر و تحمل کی امید نہیں تھی، سابقہ تجربے کی بنا پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، مگر اس مرتبہ انہوں نے جس تدبر کا مظاہرہ کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا، آپ کے فیور میں گیا نا، آپ کی حمایت میں گیا، شرمندہ ہو گیا دشمن کی، یہ کیا ہوا، جب ساتھ کھڑے ہو گئے اہل سنت اور اہل تشیع مل کر، دشمن ناکام ہو گیا۔ تو ہمیشہ تدبر کامیاب کراتا ہے، غور و فکر، جذبات، غصہ، دشمن فائدہ اٹھا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے ان کی کمزوری ابھی سڑکوں میں نکلے، بھی ہنگامہ ہوگا، بس شیعہ سننی شروع۔ لیکن جس تدبر سے اب تک رہے ہیں، اپیل کر رہا ہوں آپ سے، اس تدبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، جان کا مسئلہ نہیں، جان جانی ہے، دھماکے میں نہیں جائے گی، بیمار ہو کے مر جاؤں گا، ایکسیڈنٹ میں مر جاؤں گا، جان کا مسئلہ ہے، قومی وقار کا، تدبر کا۔ جب آپ نے جہاں جہاں تدبر سے کام لیا، اللہ نے کامیابی کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا، دھرنوں سے لے کر آج تک کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ بس تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک سلوات بھیج دیجیے، بس آئیے، اب جہاں کل چھوڑا تھا بات کو پھر وہاں سے لے کے چلیں، مگر تمہید کے طور پہ دو چار جملے تو ضرور عرض کرنا پڑیں گے مجھے، تاکہ تسلسل قائم ہو جائے، اور ابھی سے جنہیں نیند آ رہی ہے ان کی آنکھ کھل جائے۔ ایک سلوات بھیج دیجیے، اچھا بھائی ابھی اہل خانہ نے دعا کے لیے کہا ہے، ابھی 15 منٹ پہلے کسی بچے کا، عمار عباس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرا دیا، دعا کریں ان کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ بھول گیا، صلوات دے دیجیے، محمد 25 سال ہو گئے یہ سہتے سہتے، اور مزید کب تک سہنا ہے، پانی پلاؤ بیٹا، پھر شروع کرتے ہیں، دیکھیے بیچ میں اب کیا ہوتا ہے۔ ایک بار اور سلوات دے دیجیے. ایک بار اور سلوات دینا سلوات. یا علی مدد شروع کرتے ہیں. بہرحال پہنچے تھے ہم صفدر جنگ تک, مگر ایک تھوڑی سی آپ کو پھر پس منظر تھوڑا سا دو چار منٹ کا تسلسل قائم کر دیں کہ اودھ کا ذکر ہم جو ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اودھ حیدرآباد دکن, میسور ٹیپو سلطان, حیدر علی جہاں کے حیدر علی ٹیپو سلطان ہیں, اسٹیٹس بہت سے. میں سمجھا تھا کہ ابھی چوتھی پانچویں مندی سے پتہ چلا جی تو سیکنڈ لاسٹ ہو گئی, آج تو آٹھویں ہو گئی. اتنا یعنی وسیع موضوع ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کہاں سے کہاں لے کے چلوں. حالانکہ میں بہت کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا, مگر میں ان اسٹیٹس کا ذکر کروں کہ جہاں کے حکمرانوں نے حکمران ہوتے ہوئے تشیع کو اس طرح سے فروغ دیا اور تبلیغ کا انداز سکھایا. ایک ہوتا ہے تیمور لنگ کا تازیہ اٹھانا. تیمور لنگ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں, وہ اس کا اپنا مطلب تھا کہ وہ اس کو فتح کی علامت سمجھتا تھا کربلا کے ذریعے کو, جب نہیں جا سکا اس نے یہی ذریعہ بنوا لی. ٹھیک ہے وہ ایک تاریخ میں ہے تازیہ داری, لیکن کبھی بھی یہ گمان نہ کی جگہ کہ تیمور شیعہ تھا. تیمور لنگ شیعہ نہیں تھا, اس کا پیر سید تھا. آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ لوگ وہمی بھی ہوتے ہیں, اسی لیے اپنے ساتھ پنڈت رکھتے ہیں, نجومی رکھتے ہیں, پیر رکھتے ہیں, مرید سے تعویذ لیتے ہیں, اسے گنڈا لیتے ہیں, سب کرتے رہتے ہیں نا. جتنے بڑے حکمران ہیں وہ سب وہمی بہت ہوتے ہیں, تو وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتے بھائی تعویذ دے دے وہ تعویذ دے دے وہ سب چلتا رہتا ہے. ہندوستان میں بھی وہ دے وہ جوتشی اور یہ اور وہ سب ہوتا ہے, تو یہ ہر زمانے میں تھا. تو تیمور کا بھی سارے حاکم تھا, تو وہ کرسمس سے وہ سید تھا پیر, اور کربلا ہر سال اس کو زیارت کراتا تھا. نہیں ہوا اس نے جناب, یہاں رات پوچھا کہ بھائی کیا کروں, انہوں نے کہا شبی بنا لے. شبی بنائی, خیر وہ اچھا ایک دستور چل پڑا, تازیہ داری کا آغاز ہو گیا, تازیہ ہونے کا اٹھنا شروع ہو گیا. مگر یہ گمان کوئی نہ کرے تیمور لنگ کے بارے میں کہ وہ شیعہ نہیں تھا. وہ ہاں اس کی اولاد آگے جا کے ہوئی, مگر وہ شیعہ وہ نہیں تھا. کہ یہ صفاق اور ظالم لوگ تھے جنہوں نے لاکھوں کروڑوں بے گناہوں کا خون بہایا, بے دردی کے ساتھ جہاں گئے بربادی کی داستانیں لیتے ہوئے گئے. وہ ایک الگ پہلو تھا کہ چلو ایک پازیٹیو پہلو, اللہ جانے میں انجام کے بارے میں بھی نہیں کہتا, لیکن جو میں تاریخ پڑھتا ہوں وہ بتا رہا ہوں کہ تیمور لنگ کو کبھی شیعہ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا, نہ ثابت کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہاں تازیہ اس نے اٹھایا, پہلی بات سامنے لایا, ٹھیک ہے تازیہ داری کا آغاز ہوا, اچھا کام تھا جس کو منع بھی نہیں کیا شیعہ علماء نے. وہ تازیہ داری کا سلسلہ اسی لیے اہل سنت میں بھی اسی لیے جاری ہے کیونکہ وہاں بھی یہ سنت تھی, کیونکہ جب اس نے اٹھایا تو قوم نے پوری اٹھایا. خیر جناب, لیکن میں ان حکمرانوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جنہوں نے تبلیغ کے انداز کو خود اختیار کیا. میں نے بتایا کہ سادات بارحہ, کاش کے اوپر اشرہ پڑھنے کا موقع مل جاتا مجھے کبھی تو میں پڑھتا آپ کو. آپ نے سادات بارحہ کا اکثر لوگوں نے, سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, خدا نہ کرے, جانتے ہیں لوگ شجر حسب نصب سب جانتے ہیں کہ سادات بارحہ کا بہت بڑا کردار ہے تشیع کو پھیلانے میں. اور اودھ کی سلطنت, کل میں نے عرض کیا تھا جو تسلسل قائم کرنا چاہ رہا ہوں, کہ اودھ کی سلطنت شیعوں کے حوالے کرنے میں بھی سادات بارحہ کا زور تھا. انہی نے شاہ محمد پہ پورا زور ڈالا تھا کہ سادات علی خان کو اودھ کا حکمران بناؤ, اور کیونکہ یہ بادشاہ گھر تھے اس وقت, ان کا اتنا وہ تھا کہ بادشاہوں کو بٹھاتے تھے, چڑھاتے تھے, بٹھاتے تھے, تخت سے اتارتے تھے, بٹھاتے تھے. لہذا مجبوراً اس کو نواب سعادت علی خان کو بنانا پڑا اودھ کا حکمران. اودھ کا تاریخ میں بتا چکا لفظ آپ کو, لفظی معنی کیا ہے یودھیا کے اور اودھ کے, ایک کے معنی جنگ, ایک کے معنی وعدہ. تو کیونکہ جیسے کھرکھوشت ایک جگہ ہے پانی پت سے پہلے مہابھارت لڑی گئی تھی, کورو پانڈووں کی جنگ, پانڈو اور کورو کی جنگ, وہ ایک ان کی جو دیومالائی داستان ہے اس کے, اسی طرح ایودھیا کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے. کسی نے, میں نے قرۃ العین حیدر کا حوالہ دیا تھا کہ اس کی کتاب ناول ہے, دلچسپ پڑھ لیجیے گا. میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے وہ ناول بھی پڑھا ہے اس کا, آگ کا دریا, جس میں اس نے پورا افسانے کی صورت میں میرا خیال ہے 1200-1300 صفحے کی کتاب لکھی ہے. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ قرۃ العین حیدر کا سوال کیا ہے کہ قرۃ العین حیدر کا ذرا تعارف کرا دیجیے گا. اب دیکھیے تعارف کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب میں کہتا ہوں قرۃ العین حیدر بیٹی ہے سید سجاد حیدر یلدرم کی, کل وہ پرچہ دے گا یہ کون تھے. پھر میں کہوں گا بھائی اس کا بھائی تھا سید سجاد ظہیر, وہ کہیں گے اس کا تعارف کرا دیجیے. تو سجاد ظہیر ایک انقلابی آدمی تھا, بائیں بازو کا کمیونسٹ لیڈر تھا, پاکستان میں فیض احمد فیض کے ساتھ جیل میں بھی رہا, وہ کہیں گے وہ کیوں رہا. پھر میں پنڈی سازش کیس بتاؤں, پھر میں کہوں جنرل نذیر اکبر کا اس کو بھی ہم نہیں جانتے, پھر میں کہوں اسکواڈن لیڈر جنجوا اس کو بھی نہیں جانتے, میجر اسحاق ان سب کو بھی نہیں جانتے, میں کہاں تک تعارف کراتا جاؤں. جب آپ کو کہہ رہا ہوں قرۃ العین حیدر کا نام ہی تو جا کے بازار سے دیکھ لیجیے، اس میں اس کا لکھا ہوگا صدر حسن مذہب کے، اس کے اندر 10 منٹ میں لگاؤں مجلس میں اپنی سلوات دیجیے ایک محمد علی محمد پر. آئیے تو اس میں ایودھیا کی تاریخ بھی ایسی ہے. ایودھیا اور اودھ یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. یودھ کے معنی ہیں جنگ، کیونکہ یہاں بہت بڑی جنگ لڑی گئی 5000 سال پہلے، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا ایودھیا. اور اودھ کے معنی ہیں آرام کے. تو یہاں شام صبح بنارس اور شام اودھ مشہور ہے نا، تو یہاں وہ آرام کرنے کے لیے آتے تھے. وعدہ تھا رام چندر جی کا کہ یہاں آنا ہے، تو لہٰذا اس کا نام پڑ گیا اودھ، وعدہ کا، وعدے کی جگہ، آرام کی جگہ، وعدہ پورا کرنے کی جگہ، یوں سمجھ لیجئے کہ وعدہ، اودھ یعنی وعدہ، اودھ نام یوں پڑا اس کا. ایودھیا پہلے بنا. سعادت علی خان کا میں نے کل تھوڑا سا ذکر کیا، بس ایک بات بتا دوں کہ بنگلہ نام کا اس نے ایک شہر بنایا تھا چھوٹا سا ایودھیا کے باہر، تاکہ مسلمانوں کی الگ جگہ بن جائے، کیونکہ ایودھیا ان کی مذہبی جگہ ہے. آج تک جانتے ہیں وہ بابری مسجد کا جھگڑا بھی آج تک اسی لیے پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں جنم بھومی ہے رام جی کی. خیر، تو بنگلہ اس کا نام پڑا فیض آباد، اسے انہیں کیپٹل قرار دیا. وہ لاکھنا تو میں بتا چکا ہے کہ لکھنؤ کیوں نام پڑا، لکھنؤ کی ترقی شروع ہو گئی مگر پائے تخت فیض آباد تھا. تو سعادت علی خان وہ فرد جس نے عزاداری کو فروغ دینا شروع کیا. اب ہم پہنچتے ہیں اس کے بیٹے تک، سعادت معذرت کے ساتھ، اس کا داماد بیٹا نہیں، اس کا داماد ہے صفدرجنگ. صفدرجنگ کے زمانے میں یہ سب سے بڑی حکومت بنی، روہتاس سے لے کے الہ آباد تک یہ سارا کا سارا اس کی سلطنت میں آ گیا، نواب صفدرجنگ. اور یہ آج بھی ہندوستان کی تاریخ میں بھی بہت بڑا نام، بہت سارے مسلمانوں کے نہیں پڑھاتے اس کو تفصیل سے پڑھاتے. کیوں پڑھاتے؟ کہ صفدرجنگ کی حکومت کی وسعت کا سبب یہ تھا کہ اس نے ہندو، شیعہ، سنی یعنی مسلمانوں کے جتنے مقاتب، پہلا اعلان یہ کیا تھا کہ کوئی کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں کرے گا اور کوئی کسی کے مذہب کو برا نہیں کہے گا. شیعہ سب کے مراسم میں جانا شروع کیا، عبادت میں نہیں، اور جو بھی مراسم ہوتے تھے جاتا تھا، شریک ہوتا تھا، لوگوں کے دل میں جگہ. اور خود عبادت کیا کرتا تھا؟ شیعہ تھا، سب جانتے تھے، عزاداری کرتا تھا، ماتم کرتا تھا. تو یوں لوگوں کے دل میں محبت کے بیج اس نے بوئے صفدرجنگ، اور بہترین حکومت چلائی، کوئی فساد نہیں ہوا. صفدرجنگ کے بعد اس کا بیٹا جس کا نام ہے جلال الدین حیدر. حیدر کیسے بنا وہ سن لیجیے آپ. شہزادہ جلال الدین، ابھی تک کوئی فیض آباد کیپٹل ہے، فیض آباد کو اس نے کیپٹل رکھا. یہ شہزادہ جلال الدین، اس کے بارے میں ممکن ہے مبالغہ کیا ہو، لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ طاقتور بہت تھا، ہاتھ سے ذرا کو توڑ دیتا تھا، لوہے کے ذرا کو ہاتھ سے توڑ دیتا تھا. نوعمری میری نوجوانی گومتی تیر کر پار کر رہا تھا، اژدہے نے حملہ کر دیا، اس نے اژدہے کو چین لیا. اب میں یوں کہہ سکتا ہوں ممکنہ حد تک، شاید مبالغہ ہو، مگر کوئی اژدہا چھوٹا ہو، پہلے خنجر مارا اسے اور پھر اژدہے کو چیر دیا. یہ واقعہ جب باپ کو پہنچا صفدرجنگ کو، تو اس نے نام میں اضافہ کیا، اس کا نام رکھا مولا کے نام پہ، کہا کہ مولا سے عقیدت کی بنا پہ اب میں اس کے نام میں اضافہ کر رہا ہوں جلال الدین حیدر. تو یوں اس کا نام پڑا جلال الدین، جلال الدین حیدر. یہ بنا سعادت خان کا داماد صفدرجنگ، صفدرجنگ کا یہ بیٹا جلال الدین حیدر. جلال الدین حیدر کے زمانے میں رامپور کا جو نواب تھا اس کو قتل کر کے باغیوں نے قبضہ کر لیا. تاج دہلی سے ان کو حکم ملا کہ بھائی آپ جائیں اس کو واگزار کرائیں اور آپ ہی لے لیں رامپور کو بھی. تو باپ نے بھیجا اس کو جلال الدین حیدر کو، اپنے بیٹے کو. یہ گیا، اس نے رامپور فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد جو فاتحین کا انداز تھا، لوگ وہی انتظار کر رہے تھے کہ اب قتل و غارت کری اور یہ وہاں سے مال وال لوٹے گا، لے جائے گا. جلال الدین حیدر نے اپنے نام کی لاج رکھی، کہا کہ اس حکومت پہ میرا حق نہیں. جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے بیٹوں کو بلا کے تخت میں بٹھایا، اس کی حکومت کو مضبوط کیا، مضبوط کیا، اور لوگوں کو جو فیض پہنچا سکتا تھا، جتنا فائدہ کا، میں تم سے کچھ نہیں لے کے جا رہا ہوں، تمہیں دے کے جا رہا ہوں، مگر میری ایک نصیحت یاد رکھ. اچھا، سب کو معلوم تھا کہ یہ شیعہ ہے، کہتے ہوئے ایک نصیحت، ورنہ میں حملہ کرنے پھر آؤں کہ ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں کبھی ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کرنا، سب کو اپنا عمل کرنے تھا، جو تمہاری تبلیغ ہے کرو، مگر کسی کی دل آزاری دل شکی. یہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں جن کا کوئی دین نہیں ہوتا تعلیم میں، خود کہتا ہوں ان کو عقیم، لیکن یہ وہ ایک خاص طبقہ تھا، جیسے نظام حیدرآباد دکن میں پرانے بادشاہوں میں یہ تھا، بعد والے تو پھر انہیں یہاں سے حکومتیں چلی گئیں۔ تو جلال الدین حیدر ہجری 1167 میں تخت پر بیٹھا، اس وقت وہی فیض آباد ہے کیپٹل، اور لکھنؤ ایک مرکز بنتا جا رہا ہے علماء کا۔ اس نے جو اس کو شوق تھا دانشوروں کو جمع کرنے کا، علماء کو جمع کرنے کا، سب کو لالا کے اکٹھا کر دیا۔ ایک کام اس نے کیا کیا، عزاداری کے جلوسوں کا آغاز کرا دیا، خود سیاہ لباس پہن کر، یہ تاریخی بات ہے، سیاہ لباس پہن کر ننگے پیر نوحہ پڑھتا ہوا جاتا تھا۔ جلال الدین حیدر جب یہ بادشاہ کے نام پہ، اس کا نام جو ہے وہ شجاع الدولہ ہے، جب بادشاہ بنا تو شجاع الدولہ کے لکھنؤ کی تاریخ میں جلال الدین حیدر کب ملے گا، اس کا نام آئے گا شجاع الدولہ کے نام سے، جب بھی آئے گا شجاع الدولہ۔ تو یہ شجاع الدولہ، وہ لوگ مجھے کبھی نوحہ پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں آپ پر جچتا نہیں مولوی ہو کے نوحہ پڑھنا، میں نے کہا میں آپ کے جچنے کے لیے نہیں پڑھتا، کہ آپ کہتے ہیں آپ پر اچھا نہیں لگتا، آپ مولانا ہو کے نوحہ پڑھتے، میں نے کہا بھائی مجھے اچھا لگتا ہے، میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، آپ کے لیے تھوڑی پڑھتا، آپ کو اچھا نہ پتہ نہیں کیا کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، اور جو کچھ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کرنے لگوں تو پھر بھی آپ لوگ بھائی مولوی بھائی اچھا نہیں لگتا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، پھر آپ کہیں گے صاحب، اب میں کہوں گا اچھا آپ کو کیا کیا اچھا لگتا ہے وہ میں کروں، تو اب آپ کو جو اچھا لگتا ہے مثلاً وہ سب میں کرنا شروع کر دوں تو آپ مجھے ممبر پہ بیٹھنے دیں گے؟ معذرت ہے کہ نہیں؟ تو بابا مولا کا ذکر ہے، اپنے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ تھوڑی ہے، نہیں سننا مجھے نہ سنو جاؤ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ لیکن اس کا اثر کیا ہوا، اس کا اثر یہ ہوا کہ جب شجاع الدولہ خود نوحہ، یار ماشاء اللہ، شجاع الدولہ خود جب نوحہ پڑھتا ہوا جا رہا، خود ماتم کرتا ہوا جا رہا، تو پوری قوم ساتھ ہوتی تھی۔ اب اس نے سنت امام صادق علیہ السلام کو زندہ کیا، سخی تھا، سخی تھا، کہ ان غربا کی جو مدد کی جاتی ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لوگ جب تم سادات کے محلوں میں مدد کا سامان لے کے جاتے ہو تو لوگ تو دیکھتے ہیں نا، ان کی شرمندگی کا باعث، غریبوں کے گھر میں جب تم اناج لے کے جاتے ہو تو پڑوسی کو تو پتا ہے نا، کیا طریقہ نکالا جائے، بٹھا لیا اس نے سب کو۔ اب میں بتاؤں گا اس کا پس منظر، کیوں کیا اس نے ایسا، بٹھایا کہ کیسے ان کی مدد کیا، کہتے ہیں بھائی اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، جیسے بھی دیں گے دینا تو پڑے گا، کہتے نہیں میں ایسے دینا چاہتا ہوں کہ ان کی عزت نفس پہ حرف نہ آئے۔ اب سارے وزیر مشورہ دے رہے ہیں کیا 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 کہ بھائی کیسے دیا ہے، چھپا گیا، پھر بھی لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس میں پیسہ کہاں سے آ گیا۔ پھر اس نے کہا ایسا کرو، مجلس حسین کا اعلان کرو، مجلس حسین کا اعلان کرو، اور ان کے لیے خوب کھانا پکواؤ، اور بتا دو کہ یہ خیرات صدقے کا نہیں ہے، یہ مولا کے نام کا تبرک ہے، سمجھے آپ۔ اب دیکھیے ایک فرق، امام صادق کی سنت ہے نا، ایسے حج کے موقع پہ کراتے تھے، کیسے زندہ کیا جائے، یہاں لوگ بانٹتے ہوں گے کھلاتے ہوں گے، مگر غریبوں کی مدد کا طریقہ اس نے کہا کہ، اب اس میں آپ کو تاریخی بات بتاؤں، عدنان، حضرت عدنان ابن عدد جو حضور کے جد اعلیٰ ہیں، پہلا غلاف تھا، یہاں پڑھ چکا ہوں تاریخ کعبہ، پہلا غلاف انہوں نے چڑھایا، اگر آپ کو یاد آ جائے میں نے پڑھا تھا، انہوں نے پہلا غلاف چڑھایا، اس سے کیسے چڑھایا، یہ کہہ کے تھوڑے چڑھائے کہ اللہ کا حکم ہے، قوم کو جمع کیا، کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں قیمتی پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور اللہ کا گھر ایسے ہی اینٹوں کا کھڑا ہوا ہے، ارے اس میں بھی ایک پردہ ڈال دیتے ہیں مل کے، کہا بھائی تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو، ہم تو نہیں خرچہ کریں گے، وہ یہی چاہ دوں گا، ٹھیک ہے، کالا غلاف سلوایا ڈال دیا۔ اب دیکھیے آج تک غلاف تو غلاف کوئی رنگ بھی نہیں بدل سکا، اگر یہ رسم زمانے جاہلیت کی ہوتی تو رسول نے تو فتح مکہ کے بعد کہہ دیا کہ زمانے جاہلیت کی ہر رسم خاتمہ، نہیں کیا نا، بس اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب عدنان جانتے تھے کہ اگر کہوں گا اللہ کا حکم تو کبھی بھی نہیں مانیں، لہذا طریقہ اختیار کیا۔ تو اب یہ جو جانتے تھے، جن کے پاس علم تھا، دانشوروں کو رکھتے تھے، تو یہ سیکھتے تھے کہ کیسے طریقہ ایجاد کیا جائے اور کس طرح دوسروں کو بھی بلایا جائے۔ اب اعلان کیا مجلس نے کہا کہ بھائی نواب کی طرف سے سب کو کھانا بھی کھلایا جائے۔ اب جب پہلے دن ہوا 1200 آدمی آئے، اب دوسروں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی شرط نہیں، آپ مجلس بھی نہ سنو، تبرک ہے سب کے لیے، یہ سب کے لیے، اب اہل سنت بھی اور ہندو بھی سب آ رہے ہیں۔ اب فرق کیا ہوا، جو آ رہا ہے عزت سے کھا رہا ہے، سر اونچا کر کے کھا رہا ہے۔ تو شجاع الدولہ نے بتایا کہ دیکھو خیرات میں اور تبرک میں ایک فرق ہے، خیرات میں لینے والے کا سر جھکا ہوتا ہے اور دینے والے کا سر اونچا ہوتا ہے. خیرات دینا ہے کہ حسین کے تبرک کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں لینے والے کا سر اونچا ہوتا ہے, دینے والا جھک کے دیتا ہے, ہے نا, ہے شرمندہ ہو کے دیتا ہے بھائی. اور خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, اب میں اس کی ثبوت دے دوں کسی مومن کی مجلس ہو اور اس کی توقع سے مجمع بڑھ جائے, تبرک کم ہو جائے, بتائیے وہ کتنی شرمندگی محسوس کرتا ہے نا, شرمندگی محسوس, یعنی دینے والا شرمندگی محسوس کر رہا ہے. تو یہ باعزت طریقہ نکلا, غریب غربا جہاں کے بھی تھے, اب دوسرے شہروں سے ہر شہر میں سے طریقہ رائج کیا کہ بھائی نواب کی طرف سے مجلس ہے حسین کی, پورے شہر کے دعوت ہے کھانے کی آؤ. اب اس کے خادم یہ حکم دیا کہ عزت سے کھلانا یہ میرا نہیں ہے, یہ حسین کا تبرک ہے. پھر اس کے بعد غریب علاقوں میں پیسہ کیسے تقسیم کیا جائے, تو آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے زمانے تک ہمارے یہاں بھی رہا کہ وہ روپے بھی بانٹے جاتے تھے تبرک میں. تو یہ انہیں نوابوں کا طریقہ تھا, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سونے اور چاندی کے سکے لیے بیچارے کھڑے ہوتے تھے دروازوں پہ, اور جو ہوتا تھا اس کے تبرک تھے, اور سر جھکا کے دے رہے ہیں. لینے والے کی عزت نفس پہ کوئی آنچ آئی؟ مولا کا تبرک لے رہا ہوں. آج دیکھ لیجیے اگر آپ زیادہ دینے والا کوئی نخرے کرتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, لے جا بھائی کھا لے تو, ہمیں نہیں چاہیے تیرا تبرک, ہم تو سمجھے تھے مولا کا, ہے نا ایسا. تو یہ ان نوابین نے حالانکہ معصومین کی سنت تھی مگر زندہ کیا اس معاشرے میں جہاں تشیع ختم ہو رہا تھا, اخباریت حملہ آور ہو چکی تھی, اخباریت نے حملہ کر دیا تھا, احکام سے بھاگ گئے تھے لوگ, جیسے آج کوشش کر رہے ہیں, ناکام کوششیں کر رہے ہیں کہ احکام کو کسی طرح ایک طرف پھینک دو, اب کچھ نہیں چلے جائیں گے جنت میں سیدھے سیدھے, پتہ چلے گا جب پہنچو گے. تو صلوات بھیجیے محمد علی محمد, تو ہر دور میں, ہر دور میں ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو مزے کر رہا ہوتا ہے. خیر دینا تھوڑے سے برا مان جاتے ہیں لوگ میری باتوں کو, اچھا ہے برا مان جائیں تو کچھ بات تو پتہ چلے گا, ہاں سانس سمجھ میں آ گئی میری بات. تو اس نے اب یہ طریقہ اختیار کیا, علماء کو بلانا شروع کیا. اب ظاہر ہے کہ اب جب اتنی بڑی بڑی مجلس ہیں وائزین چاہیے, وائزین کم پڑ گئے. اسی طرح شجاع الدولہ لے کے چلتا رہا تبلیغ کو. اب وہ نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک ہندوستان میں عزاداری, جہاں تعصب ہو گیا ان علاقوں کی بات نہیں کر رہا مگر میں مثالیں دے چکا ہوں کہ عزاداری شیعہ بھی کرتے تھے, سنی بھی اور ہندو بھی, اور آج بھی کرتے ہیں. عزاداری میں ان کا کوئی جھگڑا نہیں, کہتے عزاداری ہماری سب, میں حوالے دے چکا ہوں آپ کو کل یا پرسوں کی مجلس میں, عزاداری خوب کرتے سب کرتے, اب تک باہر آئی جائے. کیونکہ نوابین نے اودھ کے کیا کیا کہ اس میں کوئی فرق نہیں رکھا, اب وہ ہندوؤں نے دیوتا کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ بھی ہمارا اوتار ہے, اور میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ بیچاری اندر نہیں آتی درگاہ حضرت عباس میں, تو لکھنؤ میں باہر بیٹھی ہوئی دیے جمعرات کو جلا رہی تھی ہندو عورتیں. بھائی وہ ان کا مذہب کچھ بھی ہو مگر یہ دل میں جو اہل بیت کی محبت کا ایک چراغ جلا, یہ کیسے جلا؟ یہ ایسے تو نہیں جلا, آپ نے میں نے نہیں جلایا, آپ نے تو میں نے وہ حرکتیں کی کہ بھاگ گئے لوگ. تو اس زمانے کے نوابین حکمران جانتے تھے کہ مذہب اہل بیت محبت سے پھیلتا ہے نفرت سے نہیں, جتنی محبت بانٹ سکتے ان لوگوں کو بانٹو. تو یہ خود نوحے پڑھتا تھا, مجلسیں کرتا تھا, اس نے وائزین کو بلانا شروع کیا. اب وہ سنہری دور اس کے بعد آیا, ہجری 1188 میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا آصف الدولہ, وہ آصفی امام باڑا جس کے نام پہ وہ بیٹھا تھا, اس میں عیب تھے دو, عیب اچھا نہیں تھا وہ برا تھا, ایک نشہ کرتا تھا, ایک اس کی مونچھیں وہ اکثر دیکھتے نوابوں والی وہ تھی. یہ جائز نہیں, یہ تکبر کی علامت ہے, ان مونچھوں کا وہ رکھنا ہی ایسا اس کا مطلب یہ کہ میں کوئی بڑا پھنے کھاؤں, یا میں کوئی بہت بڑا نواب ہوں, یا میں کوئی بہت بڑا ڈاکو ہوں, یہی دو طبقے ہی ایسی مونچھیں جن کی یہ فکر ہو, یا ڈاکو تاکہ لوگ مجھے دیکھ کے ڈریں, دھاڑیل جن کو کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں یعنی ہماری سندھ کی زبان میں, اور یا پھر وہ رکھتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی تورم خان ہے. ان اللہ لا یحب المستکبرین, خدا تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. خدا کے لیے کبھی اپنی مونچھوں پہ تاؤ نہ دینا, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ تکبر ہے. تکبر ابا واستکبر, شیطان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ غرور کیا. یہ تکبر کیا کرتے ہیں مونچھوں کو تاؤ دینا, فلاں مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا, تکبر ہے, غرور ہے, اللہ کو نہیں پسند ہے یہ تکبر. اس میں یہ دونوں عیب تھے, مونچھیں بھی اس کی اور نوابین رکھتے تھے. اور میدان بھی ماشاءاللہ صاف, برا نہ مانے جس کا میدان صاف ہو, میں آج وہ دولہ کی بات کر رہا ہوں. اور جناب نشہ بھی کرتا تھا, دونوں ایک تھے. ان کے زمانے میں جو میں نے ذکر کیا تھا اشارہ تھا, ان کے زمانے میں حضرت غفران ماں جن کا نام ہے سید دلدار علی نقوی, یہ نجف سے واپس پہنچے, پوری جوانی وہاں گزار کے اور اجتہاد کی صنعت مرجع تقلید بن کر پہنچے. بہت تھوڑا سا ذکر کروں گا کیونکہ میں نے کل عرض کیا میری مجبوری ہے, میرے خاندان کا ذکر آ جاتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن کیونکہ تاریخوں میں ہے اس سے آگے نہیں جاؤں گا, نہ مبالغہ کروں گا, ان کی بھی پوری زندگی بیان نہیں کروں گا نہ آگے والوں, کیونکہ سب کی اپنی اپنی جگہ خدمات ہیں. تشیع میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ سندھ کی جتنی خدمت ہے کسی کی بھی نہیں, تشیعوں میں سب سے زیادہ خدمت اور سب سے پہلے جسے اپنا گھر قرار دیا, دوسرا گھر قرار دیا, وہ ہے سندھ کی سرزمین. اس سندھ کی سرزمین کو اہل بیت نے اپنا گھر کہا, کیونکہ سب سے پہلے جن لوگوں نے پناہ دی, ایران سے بھی پہلے جن لوگوں نے پناہ دی ہے وہ سندھ کے لوگ تھے. بار بار آپ کو یہ احسان یاد دلاتا ہوں, اپنا نہیں کہ ہم پر کوئی احسان ہے, اہل بیت نے مانا ہے ان کو. اہل بیت کی محبت میں 15,000 جانے دیے لوگوں نے, ایک ایک سادات کے خاندان کو بچانے کے لیے پڑ چکا, مگر یاد دلا رہا ہوں ذہن میں رہے کہ کون سی سرزمین ہے جس نے اولاد رسول کو سب سے پہلے پناہ دی, اس کے لیے قربانیاں دی اس سندھ کے لوگوں نے. مر گئے, حکومتیں ختم ہو گئی ان کی, مگر انہوں نے اہل بیت کی حفاظت سے ہاتھ نہیں اٹھایا, ان کے دفاع سے ہاتھ نہیں اٹھایا. تاریخ ہے, سچی تاریخ یہی ہے یہاں کی, اس کے علاوہ کچھ ہے. تو اوت کا جو ذکر کر رہا ہوں تو یہ نہ سمجھے گا کہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہمارا علاقہ, میں نے پہلے اس کے دیا پھر تکرار کی کہ سندھ سب سے پہلا مرکز. خیر اس میں یہ دو آئے تھے اس زمانے میں, حضرت غفران ماں تشریف لائے واپس, اخباریت کا دور تھا, اخباریت کی یہ تاریخ ہے, جن لوگوں نے تاریخ شیعہ رضا مظفر نے بھی اگر لکھی ہے ایران کے آیت اللہ جو نجف میں تھے, اور لوگوں نے بھی جس نے بھی لکھی ہے تاریخ شیعہ نے دنیا یعنی کائنات کے پوری دنیا کے شیعوں کی لکھی ہے, ہند کی لکھی, کہیں کی بھی لکھی, تو اس میں یہ ذکر ضرور ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ پہلا جو مرجع تقلید تھا اس سرزمین کے, مرجع تقلید وہ تھے حضرت عثمان باب علیہ الہ, جب آئے کیوں نکالنا تھا اس اخباریت کی دنیا سے لوگوں کو, ان کو لانا تھا واپس احکام کی طرف, کہ بابا اس کے بغیر حکم تو مانو علی کا, عزاداری کرتے سب کرتے تھے مگر بھاگتے تھے مسجد سے, وہ جیسے آج ایک ہو گیا مولا کی قتل گاہ کیا ہے مسجد میں نہیں جانا, تو بابا مولا کی قتل گاہ تو کربلا بھی ہے, وہاں بھی نہ جایا کرو, وہاں کیوں جاتے ہو, قتل گاہ تو کربلا بھی. اب کیا جواب دو گے مجھے, پھر میں دوسرا جواب دوں گا, اس کا کوئی جواب لیا ہوں پہلے, پھر جواب ایک اور دے دوں گا, سلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. خیر جناب اس میں یہ دو آئے تھے, اس کا جو سب سے بڑا مصاحب رائٹ ہینڈ یا وزیر اعظم کے لیے وہ نواب حسن رضا خان, اس کا بڑا نام ہے. یہ ان کے حلقے اثر میں داخل ہوا مریدین میں, بہت کیونکہ علم دوستوں تھے نا یہ لوگ, اور خود عالم کی یہ شان نہیں تھی کہ وہ دربار میں جائے. جب شہرت بڑھنا شروع ہوئی تو نواب حسن رضا خان پہنچا اور پھر اس نے وہاں تک چرچے پہنچائے. کئی بار حضرت عثمان ماں آپ کو دعوت دی, میں لکھا حضرت عثمان منع کر دیا, کہتے تھے تبلیغ ہو رہی سب ہو رہی. خیر خلاصہ یہ میں نے اس کیا کہ کم سے کم ذکر کروں گا, بات یہاں تک پہنچی. دو آج آپ کو تحفے بتا رہا ہوں کہ جو آپ کی سرزمین نے دیے ہیں اور پوری دنیا کے شیعوں نے اس کی تقلید کی ہے, انکلوڈنگ ایران عراق, ایک لفظ یاد ہو گیا مجھے انگلش کا, یعنی بشمول ایران اور عراق تقلید کی. اتنا بڑا مرجع تھا کہ وہاں کے مراجع نے تائید کی دو کاموں کی, ایک کام پہلا نماز جمعہ, اور میری اس میں بحث ہو چکی, ایک صاحب ایک کتاب لے کر آئے تھے, بتایا کہ وہاں ملک میں پہلا جمعہ شروع, پھر میں ان کو ثابت کیا, مان لیا کہ نہیں آپ کی بات صحیح ہے, پہلا جمعہ یہاں ہوا اس سرزمین. ہاں اب ایک بات بیچ میں رہ گئی کہ آصف الدولہ نے پائے تخت منتقل کیا, فیض آباد سے لکھنؤ کو پائے تخت قرار دیا, دارالخلافہ بنایا لکھنؤ کو, بہت سارے واقعات بیچ میں, وہ ضروری نہیں آپ کے لیے بیان کرنا. بارہ لکھنؤ بن گیا, جب لکھنؤ پائے تخت بن گیا تو اب یہ سلسلہ شروع ہوا, ہوتے ہوتے یہاں تک ہوا کہ یہ حلقہ اثر میں شامل ہو گیا, یہ بھی علمی تباہر کا قائل ہو گیا, اور پھر یہاں تک حضرت عثمان باب لے آئے کہ جمعہ قائم ہونا چاہیے, صلاۃ الجمعہ, تاکہ تمام لوگ جمع ہوں اور ایک ہی بار سب کو احکام سنائے جائیں. ایک ایک کر کے تو لوگ نہیں آئیں گے میرے بھائی, لہذا ان کو ہر جمعے پیغام دیا جائے، صلاۃ الجمعہ قائم کی جائے، نماز جمعہ قائم کی جائے، یہاں پہ نواب راضی ہو گیا۔ نواب حسن رضا خان آئے اور پہلا جمعہ جب پڑھانے جا رہے تھے حضرت عثمان صاحب، تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہلکا ہاتھ رکھیے گا، ابھی نیا نیا ہے، بھاگ نہ جائے۔ بھائی کیا ہاتھ کل کا رکھا جائے؟ کہا کہ ایک تو اس کی مونچھیں بڑی ویسی دیکھی لیا آپ، اس کے اوپر کوئی بات نہ کیجیے گا، کیونکہ حضرت عثمان صاحب کے مزاج کو جان گیا تھا کہ جس کو منع کرو وہ ضرور کریں گے، یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ کہہ ڈالے، کہا کہ یہ سب نہ کیجیے گا۔ اور ایک وہ نشہ کرتا ہے، ابھی نیا نیا ہے، ابھی ذکر نہ چھیڑیے گا آپ، بعد میں کہہ دیجیے، ابھی تو بس جمعہ قائم ہو جائے۔ کسی طرح آسمی امام باڑے میں جو مسجد ہے، وہ مسجد پہلے بنی تھی، آسمی امام باڑا بعد میں، اور پھر آگے وہ ریزیڈینسی بھی ہے، وہاں بھی مسجد تھی، جہاں محل تھا وہ اس محل تو سرکاری آفس بن گیا ہے حضرت گنج میں۔ جناب حضرت عمران نام جمعے کے لیے گئے تو سب سے پیچھے نواب آصف الدولہ، پہلا جمعہ قائم ہو رہا ہے، پہلے جمعے میں جو خطبہ دیا حضرت عثمان نے پورا کا پارا پورا اس کی مونچھوں پہ اور نشے پہ کر دیا۔ اب اس کا ایک رنگ جائے اور ایک رنگ آئے، یا اب نواب حسن رضا خان تو اپنی گردن لیے تیار بیٹھا کہ میری گردن تو گئی ہے، یہ جمعہ ہو یا نہ ہو میرا فاتحہ ہو گیا۔ اس نے کہا خیر، بہرحال وہ پورا پورا خطبہ نشے کی حرمت میں اور یہ مونچھوں پہ، اس تکبر پہ۔ نماز ختم ہو گئی، لوگ تو آدھے نماز میں سے بھاگ گئے ہوں گے مجھے یقین ہے، کیونکہ بھیا ہم یہاں پہ مولوی کی گردن لگ پڑی ہوگی اور نواب حسن رضا خان کی گردن لگ، وہ جلالی بادشاہ، میں نے کہا کہ عیب تھا نا، عیب دار ایسے ہی ہوتے، ہم نے ابھی برائی کیسے سنے گا، سواری میں بیٹھا ہے لیا ہے، اور چلتے چلتے نواب حسن رضا خان کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ میری آپ کی آخری ملاقات ہو، یہ مجھے پتہ نہیں آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بٹھایا حضرت عثمان کا، بیٹھ، کہتے ہیں دیکھ دو میں سے ایک بات ہوگی، جو بھی ہوگی اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ کیا بھائی؟ یہی ہوگا نا، میری اور تیری گردن مار دی جائے گی، تو دیکھ اگر اس بات میں تیری اور میری گردن مار دی گئی تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں تو سرخرو گئے نا۔ بھائی ظالم جابر حکمران کے سامنے ہم نے کلمہ حق بلند کیا، عام لوگوں میں مسئلہ دکھاتے تھے آ رہے، کبھی اس کی ذہنی سطح اتنی نہیں، ایسی بات نہ کرو، لیکن حاکموں کے سامنے، جابروں کے سامنے، عالم کی شان نہیں کہ جھک کے بیٹھے، عالم کی شان نہیں کہ اس سے دب کے بات کریں، توہین ہے علماء کی، جی حضوری کریں عالموں، عالم ہو کے اور حکمرانوں کی جی حضوری کرو، یہ اہل بیت کے علماء کی شان کے خلاف ہے، ٹھوکروں پہ رکھو ان درباروں، کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے تمہیں، مولا نے تمہیں دنیا کی بادشاہی دی ہے، آخرت کی بادشاہی دی ہے، وہ کم ہے؟ عالم بنایا تمہیں اپنے مذہب کا، اپنے مکتب کا، تم اپنے، تمہارا جھکنا یعنی قوم کا جھکنا۔ جب کوئی شیعہ عالم حکمرانوں کے سامنے درباروں میں جھکے گا، اس کا مطلب شیعہ قوم جھک گئی۔ اس لیے جو علماء حق ہیں وہ جابر حکمرانوں کے سامنے گردن جھکا کے کبھی بھی نہیں ملتا، جانتے ہیں کہ جب تک ہماری سر اونچا ہے ہماری قوم کا سر بھی اونچا ہے، ہماری ملت کا سر اونچا رہنا چاہیے، ہمارے سر کی کیا قیمت ہے، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، قوم کی ذلت اور رسوائی نہیں ہونی چاہیے، قوم کا سر بلند رہنا چاہیے۔ صلوات بھیجی محمد آل محمد، کہ یہی ہوگا نا، یہی ہوگا، سر کاٹ دیا جائے گا جب بھی سر۔ اور دیکھ یہ بھی تو امکان ہے کہ میری باتوں کا اس پہ اثر ہو جائے تو پھر بھی ہم فائدے میں، ہمارا نقصان کب ہے؟ ہمارا تو نقصان نہیں، بھائی یہ ہوگا کہ مار دے گا، میں تیار ہوں، تو بھی تیار ہو جا، لیکن مرنا ہے، ویسے بھی مرنا ہے، اللہ کے یہاں سرخرو جائیں گے کہ ہم نے کلمہ حق بیان کیا لوگوں کے سامنے۔ اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ راضی ہو گئے، میری بات سمجھ میں آ گئی، تو پھر کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ خیر وہ بیچارہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے واپس آئے، آنا تو تھا، دیکھا ٹہل رہا ہے نواب آصف الدولہ، تھا چلو غفران ماب کے، اس وقت تو غفران ماب نہیں، دلدار علی نام تھا، غفران ماب تو بعد میں لقب پڑا، دلدار علی کے پاس چلنا ہے۔ نے کہا آپ شامت آئی، پیچھے لشکر پہنچ گیا، آنے کے بعد بیٹھ گیا دو زانوں سامنے ہاتھ جوڑ کر، کہتا ہے بس اتنا بتا دو کہ میں توبہ کیسے کروں۔ آپ نے دیکھا، اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں بچوں کو کہ کلمہ حق کہتے ہوئے مت ڈرو، ورنہ ممبر پہ نہ بیٹھو، نہ بیٹھو ممبر، ڈرنا کس بات سے، ممبر پہ آ جاؤ، جھوٹ نہ بولو لوگوں سے، ممبر پہ آ جاؤ، کلمہ حق بات کرو، لیکن جس کا ہدف ممبر ہو، بس کسی طرح یہاں تک پہنچ جاؤں، اس سے یہ توقع فضول ہے، فضول ہے۔ یہ ہدف نہیں ہے، ہدف کے لیے وسیلہ ہے، ہدف ہے لوگوں کی ہدایت، ہدف ہے کلمہ حق بیان کرنا، ہدف ہے اپنی قوم کو مشکلات سے نکالنا. مگر جس کا ہدف ہی یہ کہ میں یہاں پہنچ جاؤں، پھر امید نہ رکھو، امید نہ رکھو کہ وہ کلمہ حق یا کوئی مردانہ وار کوئی باتیں کر سکتا ہے. یہ ہدف نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے ہدف تک پہنچنے کا. ہدف مولا کی خوشنودی ہے، ہدف اللہ کی خوشنودی. کہتا ہے بس توبہ کا طریقہ بتا دے. توبہ کیسے؟ تو مسکرائے ہو باپ، کہتے توبہ ہو گئی تیری، یہی تو توبہ ہے. تیرا دل ملامت کر رہا ہے، عہد کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ توبہ ہی کون سا مشکل کام ہے؟ کہ تو کچھ کرنا نہیں ہے، صدقہ کا کیا کرنا ہے تجھے؟ ان دو کاموں سے توبہ کر لے اور واجبات اپنی ادا کر، بس تیری توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے، انشاءاللہ معاف کر دے گا اللہ تجھے. یہی تو توبہ ہے. یہ جو تو میرے پاس چل کر آ گیا اللہ کی بارگاہ میں، تیری توبہ پہنچ گئی. وہاں سے پھر نواب آصف الدولہ آصف الدولہ بنا. اسے پہلے نہیں تھا، میں نے کہا عیبدار تھا. اس کے بعد اس کی خدمات قیامت تک کی خدمات ہیں. جانتے ہیں جو اوقاف، جو امام باڑے، جو جمعہ نہ مسجد، اور چھوٹا امام باڑہ، بڑا امام باڑہ، آپ جانتے ہیں کیا کر کے گیا ہے وہ؟ ایک کام نہیں معلوم ہے، بہت سے لکھنؤ والوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا. ایک شیعہ بھی اگر لکھنؤ میں نہ رہے، فرض کر لیں، فرض کر لیں کہ ایک شیعہ بھی لکھنؤ میں نہ رہے، پھر بھی عزاداری کرانی ہے حکومت کو. ایسے معاہدے اور ایسے اوقاف دے کر گیا کہ یہ وقف ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی. اسی لیے لکھنؤ میں تین جلوس ایسے ہیں جو حکومت اٹھواتی ہے. بھائی اب مجھے بتاؤ، دنیا کہتی ہے یہ روک دیں گے، اور خدا کے بندے ہم میں سے ایک بھی نہیں ہے پھر بھی جلوس اٹھائیں گے. حکومت اٹھوائی، ایک نہیں. اسی طرح حیدرآباد کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حیدرآباد کا جو مرکزی تازی اور سب جلوس ہے وہ حکومت اٹھواتی ہے. بھائی ایک بھی شیعہ نہ کرے، حکومت کو اٹھوانا ہے، ذمہ داری ہے. معاہدے دو دو سو ڈھائی ڈھائی سو سال پہلے وہ قیامت تک کی سوچ کے گئے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کب تک ہوگا، کل کیا ہونا ہے یہ سوچو، ابھی چھوڑو آگے کیا ہونے والا ہے، ابھی کا ملنا ہی لے لو، ہے نا. وہ کتنے مدبر لوگ تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ ایسا کام کر کے جاؤ کہ آنے والی نسلیں تک وہ فیض اٹھاتی رہے. اب یہ اور بات ہے کہ کچھ جگہوں پہ آنے والی نسلوں نے زمینیں ہی بیچ ڈالی. کسی کو پیٹرول پمپ بنانا تھا، کسی نے لینڈ مافیا کو دے دیا پلازا بناؤ، ہمیں مال دے دو بس. المیہ ہیں، تاریخ پڑھتا ہوں تو ہر دن دل جلتا ہے. اللہ صحیح، جیسے میں مثال دے چکا کوٹ ڈی جی کی، میرو کی مثال دے چکا آپ کے سامنے، کیسا کام کر کے گئے عزاداری کے لیے. وہ اتنے حاکم ہونے کے باوجود ان کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا، اور ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اللہ نے یہ منصب دیا ہے، مولا نے یہ منصب دیا ہے تو اپنی قوم کی خدمت کرو. یہاں تو قوم کو بیچ کے منصب لینے کے چکر میں رہتا ہے، اور وہ اپنے منصب کو قربان کر دیتے تھے اپنے مذہب کے لیے. تو یہ آصفی امام باڑے کی عجیب تاریخ ہے. اس میں باہر کی طرف ایک بوسیدہ حصہ تک اس کے اثرات ہیں، وہ کیا ہے؟ آخر خون بولتا ہے نا. شجاع الدولہ کا بیٹا تھا، جلال الدین حیدر کا بیٹا تھا، قحط پڑا اودھ میں، آصف الدولہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. بڑی داستانیں ہیں، مگر یہ گھڑی مجھے کہتی ہے بس کر دو، لیکن بس یہ ایک قصہ سن لیجیے آپ. قحط پڑ گیا، بھوکو مرنے لگے، خزانہ بہت ہے اس کے پاس، اس نے کہا بانٹو، گندم بانٹو، لوگوں راشن بانٹو، بانٹنا شروع کیا. پہنچ رہا ہے سب کو، لوگوں نے کہا کہ نہیں، سادات اور شیعہ نہیں لے گئے. کیوں؟ کام پر ان پر صدقہ حرام ہے، انہیں شرم آتی ہے، یہ ہمارا اناج اور مال لیتے ہوئے وہ شرماتے ہیں، ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مگر وہ ہماری مدد کو قبول نہیں. یہ ہل کر رہ گیا آصف الدولہ. سادات کی غیرت ہوتی ہے، اس غیرت کا دفاع کرو. ایک جملے میں سب کہانی سمجھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنے کے بجائے سادات کی غیرت کا دفاع کرو. آصف الدولہ کے زمانے میں تاریخی واقعہ ہے، سادات مر گئے بھوک سے. جب اس کے لوگوں نے بتایا کہ ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، مگر ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ اس طرح کی امداد قبول کر لیں، ہل گیا آصف الدولہ، رویا رہا تھا، کیا کروں، کیسے ان کی مدد کروں. کہا کہ ہم یہ کچھ کر نہیں سکتے، مزدوری یہ کر نہیں سکتے. اس نے کہا نہیں، کر سکیں گے مزدوری. ایسا کرو، پورے اودھ میں، پورے لکھنؤ میں اعلان کرا دو، کہ بھائی میں یہ قلعہ بنا رہا ہوں, دیواریں بنواؤ قلعے کی, اور مزدوری کا اعلان کر دو کہ ہر مرد عورت نقابے ڈال کے آئے, دن کی بھی شفٹ ہے رات کی بھی شفٹ ہے, رات کو کام کرو اور اپنی مزدوری پیسے لے کر جاؤ, اور جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی آ جائے, وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر دے, سارے طریقے بتائے, اور اپنے جاسوس چھوڑ دیے سادات کی بستیوں. یہاں تو قوم کو لڑانے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں نا, پروپیگنڈے کے لیے. اب شروع ہو جائے گا کل سے کام, دیکھے گا اب یہ آج معاہدہ ہوا ہے نا جس میں فتح ہوئی ہے, فتح مبین ہوئی ہے, ابھی کہیں دیکھا نا مل گئے نا, امریکہ سے مل گئے نا, دوستی ہو گئی نا, ہم تو پہلے کہتے تھے. اور ہم یہی جواب دیں گے کہ پہلے یہ تو دیکھو بجلی کہاں گری ہے. جیت اور شکست کا, فتح اور شکست کا پتہ چلتا ہے بجلی کے گرنے سے. جہاں بجلی گری ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے. سلام آج میری محمد آل محمد. اس نے اپنے جاسوس چھوڑے کہ جا کے میں پروپیگنڈا کروں, بابا مزدوری ہے اس میں کیا کہہ شہر میں جاؤ مزدوری کرو, عورتیں بھی مرد بھی نقابے ڈال کے آؤ. سب کو اس نے کہا کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا, پورے شہر میں یہی اعلان ہے کہ جو مزدور آئے گا نقاب ڈال کے آئے گا. اب سادات رات کو نکلتے تھے, عورتیں بچے سب, انہیں کیا کام کرنا تھا کیا بنانا تھا, بس لگا ہوا گارا بناؤ جائیں جیسی لگانی لگا, دو چار گھنٹے کام لیا, کام کیا نہیں کہ جیسے, اور ان کو پھر اناج اور پیسے دیے جی بھی آپ کی مزدوری. ایک باعزت راستہ نکالا اس نے, کہیے باعزت. اور پھر صبح کوئی نہ کوئی خود نقش نکال کے بہانہ بنا کے ایک آرکیٹیکٹ ایک انجینئر لا کے کھڑا کیا, اس نے کہا اچھا پھر دوبارہ توڑ دو اس کو پھر بناؤ, تو پھر آ جاؤ رات. اس کا خزانہ خالی ہو گیا مگر اس نے ایک فرد کو بھوکا نہیں رہنے دیا. کیا ہندو کیا سنی کیا شیعہ, اس لیے تاریخ میں آج تک عزت ہے. ہندو بھی آج بھی اس کی عزت کرتے ہیں آصف الدولہ کی, جانتے کہ ہمارے پیٹ بھرے تھے اس نے, جب قحط تھا اس نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا تھا, دے دو مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. ایسے حکمران تھے. اس کے بعد کیا ہو ملکہ حضرت محل تک زندگی رہی, کل بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے, مگر پھر عرض کر رہے ہیں کہ ہم اس زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں گئے کہ ہمارے پاس ایک تو اتنا وقت نہیں ساری ریاستوں کے چیزیں بیان کریں گے, دوسرے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہم گناہ گاروں کا نام آ جاتا ہے, لہٰذا میں نے اس کو بس مختصر رکھا یہی تھا کہ بات ختم ہو گئی. کیسی کیسی بنیادیں ڈال دیں, کتنے بڑے بڑے امام باڑے, آصفی امام باڑا آج بھی آٹھ عجائب, اگر یورپ میں ہوتا نا اس کو آٹھ عجائبات میں شامل کیا جاتا, مگر دو قصور ہیں, ایک تو یہاں ہے اور دوسرے شیعوں کا بنایا ہوا ہے, سمجھ گئے نا, اس لیے شامل نہیں کیا گیا, ورنہ اس کی خصوصیات میں تو درجنوں بار دیکھ چکا ہوں, اب جو لوگ جانتے ہیں دیکھتے ہیں. تو مجھے محبت اس لیے نہیں کہ میرے باپ دادا کا تعلق وہاں سے, میرے باپ دادا کا تعلق تو سندھ سے بھی ہے بھائی, عبداللہ شاہ غازی بھی تو میرے اجداد میں, امام حسن کی اولاد میں نا, آپ کے اجداد میں ہیں کہ نہیں, میرے اجداد کا تعلق تو خراسان سے بھی ہے, میرے اجداد کا تعلق تو نیشاپور سے بھی ہے, میرے اجداد کا تعلق تو سبزوار میں سے, میرے اجداد تو بخارا میں بھی کچھ دفن ہے, اور میرے اصل اجداد تو مدینے میں, کہاں تک جائیں گے. اجداد کی بات نہیں, بات ان جگہوں کی ہے جہاں تشیع کی خدمت, کسی کے خاندان کی خدمت تو نہیں. پس حوض علمیہ قائم ہوا, حضرت عفان مار کی سرپرستی, عمرا اور علماء, حدیث رسول ہے نا, عمرا اور علماء, جس قوم کے خراب تو پوری قوم خراب, جس کے عمرا اور علماء اچھے تو قوم اچھی. اچھے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ دونوں دین کی خدمت کریں, جب یہ دونوں ایک دوسرے کی خدمت کرنے لگے, گٹھ جوڑ کر لیں, زکات میں اور خمس میں اتنا تیرا اتنا میرا, غریب کو کچھ بھی نہیں ملے, سیداد سادات کو کچھ بھی نہ ملے کیونکہ معاہدہ ہو گیا کاروباری, جاؤ بھائی اتنے فیصد دے دو, اتنا فیصد لگا دو, کہا میں اپنا پروجیکٹ بنا رہا ہوں, وہ بیچارہ غریب بھوکا بیٹھا ہے, اس کا پروجیکٹ ہی نہیں ختم ہو رہا, پتا نہیں کتنے کروڑوں کا پروجیکٹ ہے, اس کا خمسی کم نہیں ختم ہوتا. بولا کر غریبوں کا مال ہے, سادات کا مال ہے, ان کو دو پروجیکٹ بنانے, لو سرمایہ داروں سے دوستی تو ہے تمہاری, لے کے پروجیکٹ بناؤ, خمس کیوں لگا رہے ہو اس پہ. میں نہیں کہہ رہا کہ خمس اس پہ نہیں لگ سکتا, مگر جہاں غربت ہو, جہاں افلاس ہو, جہاں بچوں کو ادا کرنے کے لیے فیس نہ ہو, جہاں گھر میں تین وقت کی روٹی کیا دو وقت کی روٹی مشکل ہو چلنا, تو وہاں پہلا حق کس کا ہے, پہلا حق ان غریبوں کا ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد سوچو باقی بات. مولا کا فرمان ہے جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اس کو ایک اللہ سمجھ میں نہیں آتا, بھوکا ہے بچارا, اس کو روٹی تو دو. معذرت کے ساتھ ہمارے صنف کے علماء مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں جب یہ میں باتیں کرتا ہوں, لیکن حقیقت ہے. ناجائز استعمال، لینے والے سے اتنا حساب، آپ بھی تو حساب دو، کہاں خرچ کیا، کس پر خرچ کیا، کہاں کہاں کوٹیاں خریدی، کہاں تک بات جائے گی پتا نہیں. صلوات دیجیے محمد. خیر، لیکن عمرا نے سرپرستی کی، حوض علمیہ قائم. حضرت عثمان ماب کی سرپرستی میں پھر ایک باب اتحاد کھلا اور ایک سنہری دور تشیع نے دیکھا، کہ جو میں نے کل بتایا کہ ایک وقت میں 80 کے قریب مجتہد اور 12-13 مرجع تقلید تھے، کہ وہاں کے علماء کو فتویٰ دینا پڑا کہ نہیں حضرت عثمان ماب کا فتویٰ بالکل صحیح ہے، جمعہ شروع کیا جائے تاکہ لوگ جمع ہونا شروع ہو، جمع ہونا. اسی لیے آج جمعے کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی ڈوری کہیں اور سے ہل رہی ہے، کہ محرم میں تو اپنی مرضی چلا لیتے ہیں، جمعے میں کیا کریں، جمعے میں تو پھر وہی مولوی کے قبضے میں ہے پبلک. لہذا جمعے کو کسی طرح یہ جمع نہ ہو، ان کا وہ ختم کیا جائے. خیر، جمعہ دوسری تقلید مجلس شام غریبہ، یہ تھا ہندوستان ہمارا، یعنی بر صغیر. ہندوستان سے مراد کو بھارت نہ سمجھ لینا، سندھ سے لے کر راس کماری تک کی بات کر رہا ہوں، بر صغیر سب کانٹیننٹ. اس سب کانٹیننٹ کی تشیع اتنا ترقی کر چکا تھا کہ وہاں کے فقہا یہاں کی تقلید میں فتوی دیتے تھے، کہ حضرت عثمان ماب نے کیا کہا، حضرت سلطان العلماء نے کیا کہا. وہ دور تھا، اب تو ماشاءاللہ ویسے ہی سارے مجتہد پیدا ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں تو ہر گلی میں ایک مجتہد بیٹھا ہوا ہوتا ہے فتوی دے رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں، اب میں چھوڑو مولوی کی بات کو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، بس وہ جو میں ہے نا وہی چھری کے نیچے آئی، دیکھ لیجیے گا ان شاء اللہ ایک دن. صلوات بھیج دیجیے محمد علی. تو اب ختم کر رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں. بس شام غریبہ، عصر میں ختم ہو جاتا تھا سب کچھ، عزاداری ختم. عصر لکھنؤ سے شروع، نام نہیں لوں گا افراد کے، لیکن پہلی شام غریبہ 1919 میں پڑھی گئی، اور اسی مرقد پہ پڑھی گئی جو حضرت غفران ماب کا روضہ ہے، مرقد ہے حسین یہ غفران معاف، وہی مرکز پہ علماء بیٹھے ہوئے تھے، عراق ایران کے کچھ آئے. جلوس ختم ہو گیا، کوئی ادھر لیٹا ہوا، کوئی ادھر لیٹا ہوا، اینٹ جیسے ہوتا ہے حالت تھکا ہوا آدمی. تو وہاں پہ ایک بزرگ عالم نے کہا کہ یہ خاص وقت ہے، خیموں کے جلنے کا شام ہو رہی ہے اور لوگ ایسے پریشان ہیں، کوئی ذکر مولا کا ہونا چاہیے. بس ممبر پہ ایک عالم بیٹھا، اس نے شام غریبہ کا حال پڑھ دیا، اور اس کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا کہ شام غریبہ شروع ہو گئی. کیسا وہ عالم تھا، کیسا اس کا تقویٰ تھا، کیسا اس کا خلوص تھا، کہ وہ 1919 اور یہ 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں عزاداری مکمل ہوتی ہی نہیں عشر کو جب تک شام غریبہ نہ ہو، کیا عراق ہو کیا ایران ہو، لگتا ہے کہ جز ہے اور شروع سے چلا آ رہا ہے. بھائی یہ تھا ہمارا سب کانٹیننٹ، یہ تھا ہمارا تشیع، یعنی کتنی ہی چیزیں ہم نے دنیا کو سکھائی، آج ہم خود بے بہرا. کتنی قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے، کتنی محنت کی اس دین کے لیے، ورنہ بھائی جیسے میں چلا جا رہا ہوں جنت میں وہ بھی چلے جاتے، جب میں کہہ رہا ہوں میں شیعہ ہوں مولا مولا کہوں گا جنت میں چلا جاؤں گا تو پاگل تھے جو اتنی محنت کر کے گئے، اب وہ بھی ایسے چلے جاتے. قیامت کے دن کتنا مزہ آئے گا، میں بھی جا رہا ہوں گناہ گار جنت میں، لا ٹھہنگا یا علی کا حمدال آگیا جنت میں، یا حسین کا تو پڑھا پڑھ رہا تھا وہاں میں پڑھا رہا تھا، اب بتائیے وہ اللہ کی بارگاہ میں گلہ کرے گا نہیں کرے گا، مولا وہیں رہ گیا تھا، یہ سارے احکام کے لیے، سارے پڑھنے پڑھانے کے لیے، سارے لوگوں کی ہدایت کی، یہ بھی یہاں آ گیا میں بھی یہاں آ گیا. تو بابا عادل ہے اللہ، عادل ہے، عدالت ہے، عدالت. اس لیے یہ علماء قربانیاں دیتے رہے، شہید اول سے لے کے شہید علامہ عارف حسین حسینی تک، یہ مجاہد علماء قربانیاں دیتے رہے. میں عزاداروں کی مثال دوں آپ کے شہر کی مثال ہے، مجھے بتائیے سبط جعفر کیسا عزادار تھا، سبط جعفر کیسا مرثیہ خاں تھا، سبط جعفر کیسا نوحہ خاں تھا، سبط جعفر کیسا ماتمدار تھا، جانتے ہیں نا آپ، آپ کے شہر میں مثالیں موجود ہیں. تو وہ جانتا تھا کہ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدک غصب، حق کے سادات و زہرا کے، نہیں معلوم میں اب آگے مصرع میں بھول رہا ہوں، جب قصیدہ سنا تو ہنسی آ گئی. یہ سبتے جعفر کا شعر پڑھا میں نے, کسی مولوی کا شعر نہیں پڑھا. آپ کے سامنے کہ جو شعور رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اعضاء و جوارے کا عمل دنیا کو بتاتا ہے کہ میں شیعہ ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ سب وہ سب کام وہ نوابی, ان کی حکومت ختم ہو گئی, پروانے, لیکن وہ زندہ رہے. کس نے زندہ رکھا؟ عزت کے ساتھ, اہل بیت کی محبت نے ان کو زندہ رکھا. ننگے پیر عاشور کے جلوس میں چلنے میں, بھائی میں صاف بات کہہ رہا ہوں, تو ایسے حالات ہیں کہ میں بھی ننگے پیر نہیں چلتا, لیکن میں بتا رہا ہوں ان نوابوں کی, ان حکمرانوں کی حقیقت کہ ننگے پیر سیاہ کپڑے پہنے نوحہ پڑھتے, عام آدمی طرح ماتم پڑھتے, اور ان کے مرثیے موجود ہیں, مرثیے لکھتے تھے, سلام لکھتے, شاعری چھوڑ دی, غزلیں چھوڑ دی, اس طرف آ گئے. میر انیس کی کس نے سرپرستی کی؟ مرزا دبیر کی سرپرستی کس نے کی؟ یا انیس و دبیر کا خزانہ کس نے لیا؟ اگر وہ سرپرستی کرنے والے نہ ہوتے نوابی, یہ کہاں لے جاتے؟ نہ انہیں ان سے غرض تھی, نہ انہیں ان سے, لیکن وہ جانتے تھے کہ اس طرح سے پہلایا جائے. اور مرثیہ وہ صنف ہے پورے اردو ادب میں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی دنیا کی زبان میں مرثیہ کی صنف نہیں. اور مجبور ہیں اردو کی یونیورسٹیاں, مجبور ہیں نا, کراچی یونیورسٹی ہو یا پنجاب یونیورسٹی, رکھنا پڑتا ہے میر انیس کو اسے, کیونکہ جانتا ہے کہ میر انیس کے بغیر اردو یتیم ہے, اردو لاوارث ہے, اردو کا کوئی وارث نہیں, میر انیس کو نکال دو اردو گائی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہ خدمت کر کے گئے. بس میری خشک بیانی کو معاف فرما دیجیے گا, کوشش کریں گے. وہ میں تو پتہ نہیں چلا کہ اتنی جلدی گزر گیا, ہم نے چوتھی پانچویں منزل اٹھو دیکھ, پتہ چلا کل آخری اگر زندہ رہے. اب یہ کل جو دو چار اور اہم باتیں, اصل مسئلہ کیا ہے, پوری تاریخ تو نہیں پڑھ سکتا میں, نہ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا 9-10-45 میں, اصل مسئلہ ہے تاریخ سے سبق لے لیا جائے. کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں بگڑا, کوئی حالات خراب نہیں. جو حالات خراب دیکھ چکا ہے نا تشیع, ویسے حالات خراب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ بزدل لوگ ہیں, جبھی تو بزدلانہ حملے کرتے ہیں. یہ میدان میں کھڑے ہو کے لڑنے والے ہیں نہیں, نہ پہلے تھے نہ اب ہیں. اپنے آپ کو منظم کر لو, بس تاریخ سے سبق لے لو, کب ہم نے کس زمانے میں کیسے حالات ہیں, تو ہم نے کیا کیا. جب ہم جمع ہوئے پوری دنیا سرنگو ہو گئی ہمارے سامنے, بڑے سے بڑے ظالم کو سرنگو ہونا پڑا, چاہے وہ عباسی خلیفہ ہوں. اگر ان کی تاریخ میں نے پڑھا تھا کس طرح عز الدین اور معز الدین نے سرنگو کر دیا تھا عباسیوں کو, اسی طرح صفیوں نے, اسماعیلیوں نے, قاچاریوں نے کس طرح سے تشیع کو پھیلایا. اس میں ظالم بھی تھے, اچھے بھی تھے, برے بھی تھے, وہ ایک الگ بات, مگر جانتے تھے کہ اگر کوئی زندہ رکھے گا تو ذکر حسین, ذکر حسین زندہ رکھے گا. یہ جملہ یاد رکھے, ہمیشہ میں کہتا ہوں ہم ذکر حسین زندہ نہیں رکھتے, ذکر حسین زندہ رکھتا ہے. جو فرش ازا کی, اپنے مذہب کی, اپنی ملت کی خدمت کر کے جاتا ہے, یہ اعزاز اس کو اللہ دیتا ہے, یہ اعزاز اس کو مادر حسین دیتی ہے, یہ اعزاز اسے خود حسین دیتا ہے, یہ اعزاز اسے کربلا والے دیتے ہیں کہ تیرے ذکر کو مٹنے نہیں دیں گے, چاہے نواب ہو, چاہے عالم ہو, چاہے بادشاہ, فرش ازا کی خدمت کر کے جائے گا زندہ رہے گا. سبت جعفر میرا بھائی, اب میرا ذکر آ گیا, میرا دل چاہ رہا ہے, آپ کو جانتے ہیں, آپ سے اکثر جانتے ہیں کہ میرا اس کا کتنا پرانا ساتھ تھا. سفر میرے ساتھ بہت کیا, میرے بھائی نے بہت سفر کیا تھا, سارے مجالس کے سلسلے میں پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی سبت جعفر کے ساتھ. میں نے ایسا نوحقہ ایسا مشہور, ماشاء اللہ سب بامل ہے, خدا سب کو سلامت رکھے. وہ تو کوئی عالم نہیں, کوئی علامہ تو نہیں, کوئی جوت الاسلام بھی نہیں, کوئی آیت اللہ بھی نہیں, لیکن کتنی عزت دی ہے اس کو حسین نے, کتنی عزت دی اس شہادت کے ذریعے سے. یہ اعزاز تھا, اس سے بڑا اعزاز کون دے سکتا تھا سبت جعفر کو جو شہادت کی صورت میں مل گیا اسے. دنیا کا کوئی علاقہ حصہ ایسا ہے جہاں اس کی مجلسیں نہ ہوتی, جہاں اس کا ذکر نہ ہوتا؟ اس محرم میں تو ہر ایک کو یاد آ رہا ہے, جہاں بھی میں گیا جس طرح سبت جعفر, سبت جعفر, سبت جعفر. عالم تو نہیں تھا, بس پتا چلا کہ عزت صرف کسی مولوی کے لیے تھوڑی ہے بھائی. جو بھی خلوص دل سے اپنے مکتب کی, مذہب کی خدمت کرے گا, مولا اس کو اپنے بارگاہ سے دیتا ہے. اب یہ 10 منٹ زیادہ ہوئے نا, آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں, اس میں میرا قصور نہیں ہے, یہ 10 منٹ پہلے ضائع ہوئے, میں تو اپنے ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں, اتنا ہی پڑھا ہے میں نے, بس ختم کر رہا ہوں بات. کربلا کسی کو مرنے نہیں دیتے, وہ ہمارے بعض احباب کہتے ہیں, سادگی بھی کہتے ہیں, مگر بڑا اچھا جملہ ہے. اہل بیت کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتے, دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت کا تو وعدہ ہے ہی ہے, دنیا میں آخرت, دامن کو تھام لو, ساری مشکلیں حل ہیں, کچھ کوئی خوف نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں, یہ جان چلی جائے گی, ویسے بھی چلی جائے گی, بھاگ کے کہیں چلے جائیں گے جب بھی مر جائیں گے, فرار ہو جائیں گے جب بھی مر جائیں گے, کتنے دن جائیں گے بھائی؟ منظم ہو جاؤ, ثابت قدم رہو, جس تدبر کا مظاہرہ اب تک کیا ہے نا, اس تدبر کے دامن کو تھامے رہو, سمجھنے کی کوشش کرو کہ دشمن کیا چاہتا ہے. دشمن یہی چاہتا ہے کہ ایسے سانحات کراؤ کہ پورے شہر میں آگ لگے, پورے ملک میں آگ لگے. ہمیں نہیں ہونے دینا, بات حکومت کی نہیں ہے, ممکن ہے حکومت میں بھی بعض ایجنٹ بیٹھے ہوں جو یہ کرا رہے ہوں, نہیں ہو سکتا کہ ایجنسیوں میں, خفیہ اداروں میں 33 سال کے سانپ نہیں بیٹھے ہوئے جو پالے ہیں, جن کو دودھ پلائے بیٹھے ہوئے کہ نہیں؟ تو یہ نہیں کرے کہ حکومت نہیں, تو وہاں بھی بیٹھے ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ ہو, مگر ہمیں نہیں ہونے دینا, ثابت قدم رہنا, تدبر کے دار ہماری فتح. 30 سال لگے, 32 سال لگے, صابرین جیتیں گے, کوئی نہیں جیتے, جن کا صبر اور حوصلہ زیادہ ہے وہ جیتے. فیصلہ کر دیا کربلا نے, حد فاصل خط فاصل کھینچ لیا, فتح و شکست کا معیار بتا دیا کہ سر کٹ جانا شکست نہیں ہے, سر جھک جانا شکست. تیروں پر گرا, نیزے پر بلند ہوا, زمین پہ نہیں آیا, سر بلند ہے. نوک نیزہ پر آیات الہی کی تلاوت کرتا رہا, اعلان کرتا رہا اپنے چاہنے والوں کو, سر ظالم کے سامنے جھکانا مت, سر خوفزدہ مت ہونا, مار بھی دے جاؤ گے تو میں زندہ رکھوں گا. اس سے زیادہ کسی انسان کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج بھی بزدل سے بزدل آدمی کے گھر میں اگر دشمن گھس جائے تو اپنی ناموس میں جان دے دیں, دے دیتے ہیں کہ نہیں؟ سب سے بڑی ہماری دنیاوی زبان میں سب سے بڑی ذلت کسی انسان کی کیا ہو سکتی, کہ اس کے سامنے اس کے گھر والی خواتین کو باہر کھینچ کر لے آئے. سوچو عزاداروں, ذرا سوچو, اس سے بڑی کچھ ہے؟ خدا کی قسم کائنات میں کوئی امتحان نہیں دے سکتا تھا یہ سوائے علی اور اولاد علی کی. جناب ایوب بھی اس مرحلے پر آ کے کہتا, پروردگار بس اب میری حرمت بازار میں جا رہی ہے. اس لیے علی اور اولاد علی کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا, جنہوں نے یہ امتحان دیا کہ رسول زادیاں جن کے سر کو کبھی سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا, وہ علی و بدول اور زہرا کی لاڈلیاں وہ رسول کی جائیاں بازاروں میں لائی. بڑا آسان ہے میرا پڑھ دینا, مگر ذرا سوچیے سید سجاد کے دل پہ کیا گزرا. ایسے ہی تھوڑی میرے مولا نے فرمایا, الشام الشام الشام, ارے سید سجاد کے لیے بھائی کی شہادت, بابا کی شہادت, چچا کی شہادت, قاسم کی شہادت, دونوں محمد کی شہادت, علی اصغر کی شہادت, ان سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ شام. میرا مولا فرماتا ہے ہمیں شام کے بازار میں اس طرح لایا گیا جیسے زنجبار کے غلاموں اور کنیزوں کو لایا. یہ جملے میں نے نہ پڑھے ہوتے مولا کے تو میں کبھی نقل نہ کرتا آپ کے ساتھ. اس لیے خون کے آنسو روتا رہا بیمار کربلا, کہیں سے دشنام کہیں سے پتھر. ارے میرے پاس دوست کہتے ہیں کہ 9 من کا توق تھا, پتا نہیں کتنے من کا توق بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بیمار کا سر جھکا رہتا تھا, ایسی بات نہیں ہے. ارے توق کتنا ہی وزنی ہو سید سجاد کے سر کو جھکا نہیں سکتا. ارے میرے مولا کی نظریں تو اس لیے جھکی رہتی تھی کہ کیسے اٹھائے, جب نظریں اٹھاتا ہے یا بابا کے سر پر یا ماں بہنوں کے کھلے سر پر. اس لیے سید سجاد کی گردن جھکی رہتی ہے. اس طرح ہمیں شام کے بازار میں لایا گیا, اور سیدانیوں کا کیا عالم تھا, ایک منظر میں بیان کر چکا, دوسرا منظر سن لیجئے. دربار یزید کے دروازے پر جب یہ قافلہ پہنچا, حکمہ کے اسی عالم میں قیدیوں کو لایا جائے. ثانیہ زہرا نے جو منظر دیکھا کہا زینب اس دربار میں نہیں جائے گی. علی کی بیٹی ہوں رسول کی بیٹی ہوں اس دربار میں نہیں جاؤں. اتنے مرحلے طے کر کے آنے والی زینب نے آخر کیا دیکھا؟ ارے میں کیسے عرض کروں، نہیں پڑھ سکتا اتنی سخت روایت ہے، میں کیا کروں. ارے عجیب ماحول تھا، شراب خور بیٹھے ہیں، اس ملون نے دوسرے سفیروں کو بلایا ہے. علی کی بیٹی شاید یہ چاہتی ہے کہ جو اپنے رسول کی اولاد کے ساتھ کیا ہے ان کافروں کو تو نہ دکھاؤ. منع کر دیا تھا شمر، پھر تازیانہ لے کر آگے بڑھا سید سجاد کی طرف. تازیانے برسائے، کہو اپنی پھوپھی سے دربار میں جانا ہے. پھر امام نے لنگر سمیٹا، آئے ناکے کے پاس، پھوپھی اماں اسی حالت میں جانا ہے. ایک حسرت کے عالم سے پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو دیکھا. ارے زینب کا امام بھی تو ہے سید سجاد. اے میرے لال سید سجاد، تو میرا وقت کا امام ہے، مگر ابھی زینب سے بدعا کا حق تو کسی نے نہیں چھینا. کہتے ہیں کہ زینب نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ارے ہاتھ کہاں سے اٹھائے گی زینب، ہاتھ تو بسے پشت بسے. بس پہلے آواز دی، اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے رقیہ، اے ام ربا، اے ام لیلہ، اب میں اس قوم بدکار کے لیے بد دعا کرتی ہوں، سب آمین کہنا. بس زینب نے نظریں اٹھائی تھی آسمان کی طرف بد دعا کرنے کے لیے، سامنے لوگ نیزہ پر بھائی کے سر پہ نکالتے ہیں. تڑپ اٹھی زینب، دیکھا بھائی کی آنکھوں سے اشک جاری، تڑپ کر پوچھتی ہے ماں جائے، ارے اب کون سا ایسا ظلم ہو گیا کہ تیری آنکھوں سے اشک جاری. نوک نیزہ پہ تلاوت کرنے والا سر حسین بویا ہوا، بہن زینب میری ساری محنت اکارت ہوئی جاتی ہے زینب، ارے یہ امتحان بھی دے دے اسی حال